بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلى الله عليه وسلم ورضيت لكم الإسلام دينا آج کا دن یوم اللہ ہے, آج یوم الغدیر یوم ولایت ہے, یہی وہ دن ہے جس دن اللہ آپ کے دین سے راضی ہو گیا, یہی وہ دین ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے, کامل کیا ہے, جس کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر در حقیقت جشن تکمیل دین ہے, اسلام کے کامل ہونے کا دن ہے. تعلیمات اسلامی کے مکمل ہونے کا دن ہے, پیام اسلامی, پیغام اسلامی, شریعت اسلامی, قانون الہی, منشور حیات بشری جو انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا, وہ منشور حیات مکمل ہوا ہے. تو یہ تمنائے آدم بھی ہیں, یہ تمنائے نوح بھی ہے, یہ تمنائے خلیل بھی ہے, سب اسی راستے میں, اسی راہ میں انہوں نے زحمتیں اٹھائی, اسی راہ میں انہوں نے مشکلات اٹھائی, اسی راہ میں انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا. یہ ساری مشکلات زحمتیں در حقیقت آج کے دن کے لیے ہو رہی تھی. اس دن کی خاطر ہو رہی تھی کہ یہ جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ ایک دن مکمل ہو جائے گا. اگر یہ پیغام صرف انسانی معاشرے کو سنانا ہوتا تو کبھی سنایا جا چکا ہوتا. اگر یہ پیغام صرف قصیدے کی طرح پڑھنا ہوتا امتوں کے سامنے تو پڑھ دیا گیا ہوتا. اگر یہ پیغام الہی کسی کاغذ پر یا کسی سلیٹ پر لکھ کر امتوں کے سامنے پیش کرنا اگر اس کا مقصد تھا تو یہ کبھی کی پڑھ کے سنا دیا گیا ہوتا، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ امت کے سامنے جس طرح سے پوسٹ مین کے ذریعے سے خط بھیجا جاتا ہے، اس طرح سے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کتاب ان کے حوالے اس طرح سے نہیں کی کہ یہ کتاب لیجئے اور امت کے سامنے پیش کر دیجئے، پڑھ لیے، پڑھ کے سنا دیجئے۔ ابلاغ اسی کا نام سمجھتے ہیں نا، ہم ابلاغ کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے ابلاغ کر دیا، پیغام پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا موسیٰ توریت لو اور امت کے سامنے پڑھ کے سنا دو، داؤد یہ پیغام لیجئے اور اسے اپنی امت کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے، اپنے قبیلے کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے پڑھیے اور پڑھ کے چلے آئیے۔ آپ کا کام صرف پڑھنا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اگر اتنی ذمہ داری ہوتی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس طرح سے پیش کیا جائے، پہلے وہ زمین ہموار کی جائے۔ یہ جو ہے یہ ایسا پیغام نہیں پہنچانا ہے کہ آپ لوگ درخت اگوا لیجئے، آپ لوگ درخت لگا لیجئے، نہیں، درخت اگانا ہے۔ درخت اگانے کے لیے پہلے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، پہلے زمین ہموار ہوگی اس کے بعد اس پر ہل چلایا جائے گا، پھر کہیں اسے اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ پذیرش کے قابل۔ کتنے انبیاء ہل چلاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، کتنے رسول زمینہ فراہم کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، غور فرمائیے گا۔ انبیاء اس راہ میں چلے گئے، نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، صرف اسی راہ میں انبیاء اسی راہ میں پتھر کھاتے رہے۔ خلیل کو آگ کے حوالے کیا جانے لگا، کس وجہ سے؟ اسی پیغام کو پہنچانے کے نتیجے میں۔ تو وہ کون سا انداز تھا رسولوں کا پہنچانے کا؟ ہم پہنچاتے ہیں تو پھول پہنائے جاتے ہیں، ہم جب یہی پیغام پہنچاتے ہیں تو ہمیں پھول پہنایا جاتا ہے، اور انبیاء جب یہی پیغام کو پہنچاتے تھے تو پتھر پھینکا جاتا تھا۔ تو اب وہ انداز تبلیغ کیا تھا اور یہ انداز تبلیغ کیا ہے؟ اس میں پھول کیوں پہنایا جاتا ہے، اس میں پتھر کیوں برسائے جاتے تھے؟ 124,000 پیغمبروں کی تاریخ میں کوئی ایک نبی ایسا بتا دو کہ جسے اس کی امت نے پھول پہنایا ہو، اس کے ہاتھ چومے ہو، اس کی ابا کا بوسہ لیا ہو، اس کے دست مبارک کا بوسہ لیا ہو۔ اگر بوسہ لینا کسی کی شان ہوتی تو انبیاء سے بڑھ کر اور کون تھے؟ اگر پھول مبلغین کو پہنانا ان کی شان ہے تو آدم سے بڑھ کے مبلغ کون ہوگا؟ نوح سے بڑھ کے مبلغ کون ہوگا؟ خلیل سے بڑا مبلغ کون ہوگا؟ لیکن خلیل کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آپ کے مبلغ کو ممبر پر پھول پہنائے جاتے ہیں، تو پھر خلیل کیسے تبلیغ کرتے تھے؟ انداز تبلیغ کیسا تھا؟ پیام پہنچانے کا طریقہ کیسے تھا؟ کیسے پیغام پہنچاتے ہوں گے کہ لوگ سب کے سب دشمن بن جایا کرتے تھے؟ کہیں سے پتھر آتے تھے، کہیں سے تیر آتے تھے، کہیں سے نیزے آتے تھے، تب یہ لوگ اپنی تبلیغ کو مؤثر سمجھتے تھے، تب سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہے۔ ان کی نظر امت پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوا کرتی تھی،
الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون احدا الا الله,
جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں مگر نہیں ڈرتے ہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. یہ صرف فرش والوں کی عید نہیں ہے, یہ عرش والوں کی بھی عید ہے. یہ صرف زمین والوں کی عید نہیں ہے, آسمان والوں کی بھی عید ہے. یہ عید کو ہم ایسے مناتے ہیں جیسے ہماری کوئی ذاتی اپنی عید ہو. یہ کسی مسلک کی عید نہیں ہے, یہ کسی خاص مذہب کی عید نہیں ہے, یہ صرف شیعوں کی عید نہیں ہے, یہ صرف سنیوں کی عید نہیں ہے. یہ عید صرف مسلمانوں کی عید نہیں ہے, یہ صرف عیسائیوں کی عید نہیں ہے, یہ صرف یہودیوں کی عید نہیں ہے. یہ عید تمام ادیان آسمانی کے ماننے والوں کی عید ہے. یہ عید گھر کی چار دیواری میں منانے والی عید نہیں ہے, یہ عید بین الاقوامی سطح پہ منائی جانے والی عید ہے. یہ عید میدان کے چوراہے پہ منائی جانے والی عید ہے. یہ عید وہ ہے جو مسالک مسلمین نہیں, اقوام عالم کے سامنے پیش کی جانے والی وہ تنہا عید جو دین کی عید ہے. ادیان غیر آسمانی یا لا دینیت کے مقابلے میں جو دین کی عید ہے وہ غدیر ہے. لا دینیت کے مقابلے میں ہم غدیر کا بس ایک زاویہ ہم نے دیکھا ہے, تو یہ غدیر نامکمل ہے. اگر الیوم اکملت لکم دینکم کو غدیر سے نہ جوڑا جائے, غدیر اس وقت غدیر کہلائے گی, جشن غدیری اس وقت ہوگا جب الیوم اکملت لکم کی مہر غدیر پر ثبت ہوگی کہ غدیر تکمیل دین کے جشن کا نام ہے. غدیر پہ آ کے دین مکمل ہوا نا. اگر دین سقیفہ پہ مکمل ہوا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ دین نہیں ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا. باطل الدین ہوتا تو سقیفہ پہ ختم ہوتا. دین کی حقانیت کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام مکمل ہوا تو غدیر میں مکمل ہوا, یہ اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اس دین کا تعلق آدم علیہ السلام کی ذات سے شروع ہوتا ہے. جب سے انسانی معاشرہ زمین پر وجود میں آیا اور جب سے قانون الہی بنا, اس وقت سے لے کر اسلام کا جو نقطۂ آغاز ہے, اس نقطۂ آغاز جب تک آپ آغاز نہیں سمجھیں گے انجام نہیں سمجھ سکتے, جب تک آپ ابتدا کو نہیں سمجھیں انتہا کو نہیں سمجھ سکتے. در حقیقت غدیر عروج ہے, غدیر معراج ہے, غدیر معراج ہے, غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے, غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے, غدیر کعبہ و قرآن کی ضمانت ہے, غدیر سرحد معراج آدمیت ہے, غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے. غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے. غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی. غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی غدیر، منزل مقصود ہے رسولوں کی غدیر، فتح ہے اسلام کے اصولوں کی۔ لہذا غدیر کو اس زاویے نظر سے دیکھیں کہ غدیر انبیاء کی زحمتوں کا نتیجہ ہے، غدیر خلیل کی زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ غدیر میں جو چیز بچائی جا رہی ہے نا، وہ سنت خلیل بچائی جا رہی ہے۔ جب تک وہ تناظر، وہ تاریخی پس منظر جب تک آپ کی نظروں کے سامنے نہ ہو، عظمت غدیر آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ غدیر کا آپ ایسا جشن منائیں گے جو جشن گویا بے معرفت والا جشن ہوگا۔ جشن غدیری اس وقت مکمل ہوگا جب معرفت انبیاء حاصل ہوگی، جب معرفت مرسلین حاصل ہوگی، جب دین کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی، تب معلوم ہوگا کہ دین جب نظام میں تبدیل ہوتا ہے، دین قانون اسلام جب ذمہ دار ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور جب دین غیر ذمہ دار ہاتھوں میں رہتا ہے تو اس کی کیا درگت بنتی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے آپ پاکیزہ انبیاء کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، ان کی سنتوں کو سمجھنا ہوگا، ان کی سیرت کو سمجھنا ہوگا کہ جب دین اسلام، جب دین اسلام کی بنیادیں پڑ رہی تھی، جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا جا رہا تھا، تو خلیل نے کسی اور کے ہاتھوں میں یہ پتھر نہیں دیے۔ خلیل نے کہا کہ پاک کعبہ بن رہا ہے تو اسماعیل کے ہاتھوں سے بنے گا۔ اسماعیل معصوم تھے، ابراہیم معصوم تھے، ایک معصوم پتھر کاٹ کے لاتے تھے تو دوسرے معصوم کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی جاتی تھی۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس موقع کو یاد کرو کہ جب جناب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو دست دعا کو بلند کر کے کہہ رہے تھے، پروردگار ہم باپ بیٹے کی زحمتوں کو قبول کر لے۔ ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، وہ بھی پاک، یہ بھی پاک، یہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم۔ غیر معصوم کا ہاتھ تعمیر کعبہ میں نہیں لگا۔ قرآن کی جو وحی نازل ہوئی وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل، امانت دار کے ہاتھ سے آئی، رسول امین پر آئی۔ جب تک آپ یہ نہ محسوس کریں گے، اس وقت تک دین کی جب پاکیزگی کا احساس نہیں ہوگا، جب دین کی پاکیزگی کا احساس ہوگا، جب عصمت انبیاء کا احساس ہوگا، جو لوگ عصمت آدم کے قائل نہیں ہیں، انہی لوگوں نے سقیفہ بنائی ہے۔ غور فرمائیے گا، جو عصمت انبیاء کے قائل نہیں تھے انہوں نے سقیفہ بنائی، جو عصمت انبیاء کے قائل تھے انہوں نے غدیر کو بنایا۔ غدیر در حقیقت ان کی بنائی ہوئی ہے کہ جو عصمت انبیاء کے قائل تھے۔ آدم کے جو معصوم سمجھتے ہیں، جو نوح کو معصوم سمجھتے ہیں، یہ سلسلہ عصمت کے جو قائل ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوگا جب یہاں تک قانون معصوم ہاتھوں تک پہنچا ہے، اب جب یہ قانون حفاظت کے مرحلے میں آئے گا تو اس کا محافظ کون ہوگا؟ کیا وہ ہاتھ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں جو گناہوں میں نعوذ باللہ آلودہ ہو؟ وہ ہاتھ جو گناہوں میں آلودہ ہو، وہ کمر جو گناہوں سے آلودہ ہو، کیا وہ اسلام کی حفاظت کر سکتی ہے؟ کیا اس کے حوالے یہ دین کیا جا سکتا ہے جو پاک ہاتھ نہ ہو؟ اب یہ غدیر کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیے، ایک سلسلہ ہے جو آدم سے چل کے خاتم تک پہنچا، دین آ کر یہاں مکمل ہوا ہے۔ اب تکمیل دین دین اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے، اب یہاں سے دین اسلام اب منتقل ہو رہا ہے، ایک نئے مرحلے میں آ رہا ہے، نبوت و رسالت ختم ہو رہی ہے، نبوت و رسالت کے اختتام کے ساتھ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ جو نبی کی جو ولایت ہے، نبی کی جو عصمت ہے، نبی کی جو مرحلے جو مقام امامت ہے، نبی امام بھی ہے ولی بھی ہے، نبی امام بھی ہے ولی بھی ہے معصوم بھی ہے، عصمت ختم نہیں ہو رہی ہے، سلسلہ عصمت جاری رہے گا، سلسلہ ولایت جاری رہے گا، سلسلہ عصمت جاری رہے گا، اب یہاں یہ دین اسلام منتقل ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے اب سلسلہ امامت کا، اس مرحلے اس مرکز کا نام غدیر ہے، غدیر اس مرکز کا نام ہے جہاں آ کے انبیاء کی دعائیں مکمل ہوتی ہیں، پھر یہاں سے ان دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انبیاء نے آخر زمان کے لیے جو دعا کی تھی، وہ دعاؤں کا سلسلہ اب شروع ہوتا ہے، اب اللہ کا وہ وعدہ باقی رہ جاتا ہے، ایک وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا، ایک وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا، وہ وعدہ کیا تھا؟ آدم کو جو دیا جا رہا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ جو نوح کو دیا جا رہا تھا، وہ وعدہ یہ تھا جو خلیل کو دیا جا رہا تھا، خلیل جو تم پیغام پہنچا رہے ہو وہ ایک مرحلے پر آ کر کمال کے منزلوں کو طے کرے گا، جب معاشرہ مسلمین پوری دنیا میں پھیل جائے گا تو ہم ایسے رسول کو مبعوث کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچائیں گے، تعلیمات کو کمال کے مرحلے تک پہنچائیں گے، تمام احکام از سر تپا، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سارے استحباب کو بیان کر دیا جائے گا، واجبات بیان کر دیے جائیں گے، مکروہات بیان کر دیے جائیں گے، مستحبات بیان کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے احکام پہنچا دیے جائیں گے، یہ سارے احکام پہنچا دینے کے بعد اب مرحلہ بس ایک ہی رہ جاتا ہے وعدہ الہیہ کا، ایک مرحلہ اب یہاں ختم ہوتا ہے جو انبیاء کو جو وعدے دیے گئے تھے کہ آخری رسول آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، نوح نے آغاز کیا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کا، شرک کے اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا تھا، ابھی معاشرے مسلمین حیوانی صورتحال سے، بہیمی صورتحال سے نکل کر فطرت بشری کے کمال تک نہیں پہنچا تھا، لے کے کاروان کو آگے بڑھے، مسیح لے کے کاروان کو آگے بڑھے، یہاں تک کہ مصطفیٰ نے صرف حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 کا مجمع جمع کر لیا، 1,25,000 مسلمانوں کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کر لیا، تو اب جو وعدہ موسیٰ و عیسیٰ سے کیا جا رہا تھا کہ آخری رسول کے ذریعے یہ جو تعلیمات تمہارے ذریعے سے پہنچائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے سے مکمل کر لیے جائیں گے، وہ تعلیمات جو تمہارے ذریعے سے پہنچائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے سے مکمل کر دیے جائیں گے، جو وعدہ الہی تھا آج وہ وعدہ مکمل ہوا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین آج مکمل ہو گیا ہے، تو عزیزان گرامی دین اسلام کی تکمیل کا وعدہ جو اللہ سبحانہ ہو، ورنہ یہ یقین نہیں تھا کہ یہ ساری تعلیمات پہنچ بھی جائیں گی، نماز کا حکم پہنچ بھی جائے گا، ایسے پہنچانا نہیں تھا، میں عرض کر چکا، ایسے پہنچائیں کہ لوگ نمازی بن جائیں، ایسے روزے کا حکم پہنچایا جائے کہ لوگ روزے دار بن جائیں، ایسے حج کا حکم پہنچایا جائے کہ لوگ حاجی بن جائیں، ایسے زکات کا حکم پہنچایا جائے کہ لوگ زکات دینے کے قابل ہو جائیں، وہ لوگ جو دوسروں کا مال لوٹتے تھے وہ اپنے پسینے کی گاڑھی کمائی سے دینے کے قابل ہو گئے، اس مرحلے پر لٹیروں کو پہنچایا جائے، جو لوگ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر دوسروں کی جانیں لے لیتے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی جان کو قربان کر دو دوسروں کی جان بچانے کے لیے، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا کہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا. اوس و خزرج کے قبیلے جو اپنی انانیت اور نفسانی خواہشات کے لیے اپنے بھائیوں کا خون بہاتے تھے, وہ اپنے بھائیوں کی جان کی حفاظت کے لیے, ناموس اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے. تو نبی کا یہ کمال ہے نا, نبی کا یہ کمال ہے کہ مجاہد پیدا کر دیے نبی نے. لیکن اس نبی کی ان زحمتوں کے پیچھے خلیل کی زحمتیں بھی شامل ہیں, کلیم کی زحمتیں بھی شامل ہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ساری زحمتیں انبیاء کی. آج کے دن اگر یہ فلسفہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر وہ کون سا دن آئے گا جس دن دین اسلام کی ہم حقانیت کو سمجھ سکے. آج کے دن انسانی ذہن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آج جو ہے آج باب العلم کا تذکرہ ہے, ذہن انسانی اس وقت کھل جاتا ہے اللہ کے لطف و کرم سے. آج اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, آج اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے, اور اس رحمت خاص کے مستحقین مومنین ہیں, ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انبیاء کی زحمتیں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچی, اور نبی کریم اس مشن کو پہنچانے میں مکمل ہو گئے. خواتین کو باحجاب بنا دیا, مردوں کو امانت دار بنا دیا, دیانت دار بنا دیا, میدان جنگ کا مجاہد بنا دیا, امر بالمعروف کا سبق سکھایا, نہیں عن المنکر کا سبق سکھایا, تعلیمات سے نوازا, اسلام دین اسلام کے مشن کو مکمل کر دیا. اب یہاں سے یہ دین اسلام کا مشن مرحلے اجرا میں پہنچنا ہے, تاکہ جو قانون آدم سے لے کے خاتم تک مکمل طور پر پہنچایا جا چکا ہے, اب یہ مرحلے نفاذ میں آ سکے. اور زبردستی سے نہیں بلکہ محبت و پیار سے, جس طرح سے دین اسلام کو پہنچایا گیا ہے اسی طرح سے پھیلایا بھی جائے گا. نہ زبردستی پہنچایا گیا ہے نہ زبردستی پھیلایا جائے گا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. پھیلانے میں نوح نے پتھر کھائے, جسم سے خون برسنے لگا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب آ رہی ہے. خلیل آگ کے حوالے ہو رہے ہیں, آگ میں ڈالا جا رہا ہے خلیل کو. فرزند کی قربانی کا امتحان لیا جا رہا ہے خلیل سے. یہ ساری زحمتوں کے بعد مرسل اعظم کے دست مبارک سے تکمیل پا رہا ہے دین اسلام. زبور ایک مرحلے پہ نازل ہوئی, توریت ایک مرحلے پہ نازل ہوئی, انجیل ایک مرحلے پہ نازل ہوئی. دین اسلام آہستہ آہستہ قانون بنتا گیا, قانون بنتا گیا, یہاں تک کہ قانون قرآن کی شکل میں کامل ہو گیا. اب قرآن کے بعد کوئی قرآن آنے والی نہیں ہے. انسانی معاشرے کے لیے جس قانون کی ضرورت تھی وہ سارے کا سارا قانون پہنچا دیا گیا, جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کی ضرورت پڑی, 5 پیغمبروں کے ذریعے سے شریعتیں آئیں اور آنے کے بعد قرآن کی شکل میں ڈھلی. اور موسیٰ جس طرح سے توریت اور انجیل و زبور قرآن کے مرحلے تک پہنچی, اسی طرح سے موسیٰ و عیسیٰ در حقیقت مصطفیٰ کی منزل میں آئے, کہ مصطفیٰ انبیاء کے سردار, قرآن کتابوں کی سردار, اسلام مکمل ہوا. اب اسلام جو مکمل ہوا ہے, اب یہاں سے اسلام کو ادیان عالم پہ غالب آنا ہے. اب مرحلہ نفاذ شروع ہوگا, اور جب تک دنیا علی کے وابستہ نہیں ہوگی, امام مہدی تک پہنچے گی نہیں, علی سے آغاز ہوگا تو پھر آگے آخری محمد پہ اختتام ہوگا, اور جو آخری امام ہوں گے. اب یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں. عزیزان گرامی, یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ نفاذ شریعت کا دور ہے, یہ نفاذ دفاع اسلام کا دور ہے، اس میں ہم اور آپ سب کی زحمتیں شامل ہوں گی۔ تمام ائمہ علیہ السلام نفاظ شریعت مصطفیٰ کے لیے، نظام دین حق کے نفاظ کے لیے امام حسین کربلا پہنچے، امام زین العابدین دربار شام تک پہنچے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق نے علم کے دریا بہائے نفاذ شریعت کے لیے، لوگوں کو دین سمجھایا، شریعت سمجھائی، یہاں تک کہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ آخری دور وہ ہے کہ جب مرحلے ظہور میں آئے گا امام، تو اب یہ دین مقام اجرات میں کامل ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہو الذی ارسل رسولہ، وہ جو وعدہ کیا گیا تھا رسولوں کو بھیج کر کہ وہ دین کو تمام ادیان پہ غالب، اب وہ وقت کب آئے گا؟ وہ اماموں کے ذریعے سے آئے گا۔ اماموں نے کام کیا کیا؟ یہی کام کیا، اجرائے عمل کا کام کیا، قانون کو پہنچانے کا کام رسولوں کا تھا، لیکن جو پہنچایا ہوا قانون تھا اگر اسے معاشرے میں نافذ نہ کیا جائے، وہ مرحلے عمل میں نہ لایا جائے، تو پھر اس قانون کو پہنچانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہی بات غدیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی امت کے پاس پہنچایا جا رہا تھا۔ اس کو قبول کرنا امت کے لیے سب سے مشکل تھا، اس لیے کہ امتیں انبیاء کا دور دیکھ چکی تھی، مرسلین کا دور دیکھ چکی تھی، وہ اب امامت کے مرحلے کو درک کرنے کہ اتنے لائق نہیں بنے تھے، امت اس قابل نہیں تھی کہ امام کو برداشت کر سکے، لیکن ایک مرحلے تک مرسل اعظم پہنچا چکے تھے، اب اس سے بڑا کوئی مرحلہ آنے والا نہیں تھا۔ ایسا اسلام مرسل اعظم نے پہنچایا تھا۔ عزیزان گرامی، صدر اسلام کے مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے، کسی کو وہ اصحاب نہیں ملے جو ہمارے نبی مصطفیٰ کو ملے، نہ آدم علیہ السلام، نہ خلیل علیہ السلام، نہ کلیم علیہ السلام، نہ مسیح علیہ السلام۔ موسیٰ کی قوم نے کتنا ستایا اپنے نبی کو، ہمارے نبی کی قوم نے بھی ستایا، سب سے زیادہ ستایا، لیکن اس کے بعد سلمان بن کے آئے، ابو ذر بنے، مغداد بنے، عمار بنے، بلال بنے، کیسے کیسے صحابہ بنے، اس مرحلے تک پہنچا دیا، اس مرحلے تک پہنچا دیا کہ اب اس لائق بنا دیا کہ اب غدیر کو سمجھ سکے، غدیر تک امت کو اس لیول کو بلند کیا حضور نے کہ غدیر کے مرحلے تک امت کو پہنچایا، اس کے بعد غدیر کا پیغام دیا۔ یہ غدیر کا پیغام کیا تھا؟ غدیر کا پیغام یہ تھا کہ 1,24,000 انبیاء کی جو تعلیمات آئی، اب امت سے سوال یہ تھا، پوری توجہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کو روک کر یہ پوچھا، رحمت نازل ہو رہی ہے، پریشان مت ہو، رحمت نازل ہو رہی ہے کیونکہ یوم غدیر ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا، اب سوال مصطفیٰ اپنی امت سے یہ کر رہے ہیں کہ کیا اس مشن کو ایسی معلق ہوا میں رکھ کر چلا جاؤں، قرآن کو ہوا میں معلق رکھ کر چلا جاؤں، تعلیمات کو ہوا میں معلق رکھ کے میں چلا جاؤں، یہ تعلیمات پر عمل ہونا ہے یا تعلیمات کو ایسے ہی تاک کی زینت بنا دینا ہے؟ تاک کی زینت بنا دینا ہے۔ حضور یہ پوچھ رہے تھے غدیر کا، دیکھیے پورا تعلق انبیاء سے ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ غدیر تین عیدوں کا مجموعہ ہے، غدیر ایک عید نہیں ہے۔ سمجھ میں اس لیے بات نہیں آ رہی ہے کہ ہم غدیر کو بسیط سمجھ رہے ہیں، اکھیرا سمجھ رہے ہیں، غدیر کو اکیلا سمجھ رہے ہیں، ہم غدیر کو صرف اعلان ولایت و جانشینی سمجھ رہے ہیں، ہم یہ نظر میں نہیں رکھے ہیں کہ غدیر کا رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے، غدیر کا پھل کھانا چاہتے ہیں بغیر جڑوں کو دیکھے ہوئے، بغیر شاخوں کو دیکھے ہوئے کہ یہ پھل کس شاخ پہ لگے ہوئے، پہلے وہ شاخ تو دیکھو، یہ پھل کس درخت کا ثمر ہے، یہ جو میوہ ہے یہ کس درخت کا ثمر ہے؟ یہ نا یہ ثمر, یہ درخت, یہ پھل جو آپ کھانا چاہتے ہیں یہ کس درخت کا ہے, کس شاخ کا؟ وہ شاخ نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کہتے ہیں میوہ کھانے سے مطلب ہے, میوہ کھانے کا کہ میوے کی معرفت اس وقت ہوگی کہ جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس درخت کا پھل ہے. یہ شجرہ طیبہ کا پھل ہے. جب تک یہ نہ معلوم ہو اس وقت تک آپ کو اس پھل کی اہمیت نہیں معلوم ہوگی. تو تین عیدوں کا مجموعہ ہے. کیا آپ یہ پوچھیں کہ مسلمان یہ تینوں عیدوں کو ایک ساتھ مل کے مناتے ہیں؟ بتائیے. آج جو جشن ہم منا رہے ہیں وہ کتنی عیدیں منا رہے ہیں؟ آج کتنی عیدیں ہم منا رہے ہیں؟ ہمیں کم از کم تین عیدیں ایک ساتھ منانا ہے. جب تک تین عید ایک ساتھ نہیں منائیں گے حق غدیر ادا نہیں ہوگا. حق غدیر ادا نہیں ہوگا. وہ تین عیدیں کون سی ہیں؟ ایک عید ہے دین اسلام کی, کہ اسلام کی تکمیل کا ایک جشن ہے. ایک جشن تکمیل دین اسلام کا الگ, یہ جڑ ہو, یہ جڑ ہیں, جڑے ہیں. ایک جشن ہے رسولوں کا الوداعی جشن, انبیاء کی زحمتوں کو خراج پیش کرنے کا جشن, رسولوں کا ودائی جشن, یعنی خود مصطفیٰ کا ودائی جشن, محمد عربی کا الوداعی جشن ہے غدیر. اگر آج کے دن اگر آپ الوداعی جشن نہیں مناتے ہیں مصطفیٰ کا, تو پھر مصطفیٰ کے خدمات کو, انبیاء کے خدمات کو, مرسلین کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے بہتر کوئی دن ہو تو بتاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مصطفیٰ کے خدمات کو خراج پیش کرنے کا دن ہے, انبیاء کا ودائی جشن. یہ دو جشن ہیں. تیسرا جشن شروع ہوتا ہے امیر المومنین کی ولایت کا جشن, کہ یہ جو ذمہ داری جو دین اسلام کی تھی وہ علی کے کاندھوں پہ آتی ہے. تو اب یہ جو ولایت علی کا جشن ہے اس کو بھی ہم علی تک نہ محدود سمجھے, بلکہ یہ 12 اماموں کی ولایت اور امامت کا جشن ہے. علی کی نہیں بلکہ 12 اماموں کی جانشینی ثابت ہوتی ہے. جشن ایک ساتھ منانا ہے آپ. اور جب تک یہ تین جشن کو ملا نہ دیا جائے, یا ایھا الرسول کی آیت, الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت, اور واللہ یعصمک من الناس کی آیت, یہ رسول کو ضمانت دی جا رہی ہے کہ اے رسول ہم تو آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ رسول کو خراج, یا ایھا الرسول بلغ, یہ ولایت علی کے اعلان کی طرف اشارہ, الیوم اکملت لکم دینکم دین اسلام کی تکمیل کی طرف اشارہ, تین عیدوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. آپ غدیر کے تعلق سے صرف امیر المومنین سے جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر غدیر کو نہ مانے تو کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ غدیر کو نہ ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کا تعلق صرف امیر المومنین کی ذات سے نہیں ہے. غدیر در حقیقت مرسل اعظم کی رسالت کا امتحان ہے. امت سے امتحان لیا جا رہا ہے. امت سے رسول اللہ نے جو زندگی بھر جو سبق پڑھایا تھا, اس سبق جو پڑھایا گیا تھا اس کا امتحان نبی نے کب لیا؟ غدیر میں امتحان لیا جا رہا ہے نبی کی تعلیمات کا. نہ صرف نبی کی تعلیمات کا, تم توریت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, تم زبور کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, تم انجیل کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, تم قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. آدم کو مانتے ہو یا نہیں کہا بلا یا رسول اللہ. نوح کو مانتے ہو یا نہیں کہا بلا یا رسول اللہ. ابراہیم کو مانتے ہو یا نہیں کہا بلا یا رسول اللہ. موسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں کہا بلا یا رسول اللہ. عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں کہا بلا یا رسول اللہ. تم مصطفیٰ کو مانتے ہو
بلا یا رسول اللہ. پھر محمد نے پوچھا تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے, تم اللہ کو ولی مانتے ہو یا نہیں مانتے, تم مجھے اپنا ولی مانتے ہو یا نہیں مانتے. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تب رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. امتحان آدم کو نبی ماننے کا امتحان, نوح کو نبی ماننے کا امتحان, ابراہیم کو خلیل ماننے کا امتحان, موسیٰ کو کلیم ماننے کا امتحان, مسیح کو عیسیٰ کو مسیح ماننے کا امتحان, محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول ماننے کا امتحان, کہ تم تعلیمات انبیاء پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے, تم محمد مصطفیٰ کو ولی مانتے ہو یا نہیں مانتے. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنا ولی اور سرپرست مانتے ہیں. تب رسول اللہ نے کہا جس جس کا میں سرپرست ہوں, اب کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ ہم آپ کو ولی نہیں مانتے, اب اگر کوئی علی کو ولی نہ مانے تو اس میں شان حیدری نہیں گھڑتی. یہ مسئلہ عظمت علی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ شان حیدری کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کمال حیدری کا نہیں ہے. علی کو نہ ماننا علی کا انکار نہیں ہے, رسالت کا انکار ہے, نبوت کا انکار ہے, خدائی کی خدائی کا انکار ہے. اس لیے کہا پہلے یہ اقرار لیا کہ تم خدا کو خدا مانتے ہو یا نہیں, محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو یا نہیں. اب جو علی کو اپنا ولی مانتا ہے وہی محمد کو رسول مانتا ہے, وہی اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے.
شب تاریخ کے قصے تو بہت یاد رہے, دوپہر کو جو پڑھا تھا وہ سبق یاد نہیں. تو گویا یہ سبق نہیں, یہ امتحان تھا جو غدیر میں لیا گیا تھا. کہ اگر وہ لوگ یہ کہتے غدیر میں پھانس دیا گیا تھا کہ اب وہ بچ کے جا نہیں سکتے تھے غدیر سے, اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم ان کو ولی نہیں مانتے تو اس سے نبوت کا انکار لازم آتا, اس سے رسالت کا انکار لازم آتا. من کو جس جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے. اگر کوئی کہے کہ ہم علی کو مولا نہیں مانتے نعوذ باللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کو مولا نہیں مانتے. اسی لیے رسول اللہ نے پہلے اقرار لیا, پہلے کہا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے. یہی بات تھی جو غدیر میں سمجھائی جا رہی تھی. تو غدیر کیا ہے؟ غدیر کیا ہے؟ جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے, فضا میں زور درود و سلام باقی ہے, صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے, کہ خلیفہ کوئی نہیں امام باقی ہے, کہ وارث اسد قلاگیر زندہ ہے, سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. کہیں سکوں کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر, کہیں سکوں کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر, کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر, کبھی صدائے سرے دار بن گئی ہے غدیر, کبھی دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر. یہ سب اساس ہے, علم و یقین مٹ جاتا اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا. تو ہم دعا کریں پروردگار دین اسلام کے طفیل میں, تعلیمات مصطفیٰ کے طفیل میں, انبیاء و اوصیاء کی زحمتوں کی طفیل میں پروردگارا ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سے آشنا فرما, ہمارے قلوب کو نور وحی نور تعلیمات اہل بیت سے منور فرما. پروردگارا ہمارے قلوب کو نور ولایت علی سے منور فرما. پروردگارا نظام ولایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا نظام ولایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا منافقین فاسقین بدعت گزاروں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. سچے قانون اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار وہ کامل ترین اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کا شرف عطا فرما. پتا تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونے کا شرف عطا فرما. پروردگار پروردگارا خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف عطا فرما. امیر المومنین کے روضے کی زیارت کا شرف عطا فرما. کعبہ اور کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرما. پروردگارا ظالموں کو نیست و نابود فرما, مظلوموں کی حمایت فرما, منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت حاضرین کی مرحومی ہوئی.